رسول کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس پیچھے رہنے والے آدمی کی طرح نہیں رہو جو اذان سنتا اور گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے. پیارے رسول نے فرض کیا ہے کہ ہم، پیارے رسول نے حکم دیا ہے کہ ہم نماز کو وہیں ادا کریں جہاں نماز کے لیے اذان ہوتی ہے. ادا بہن، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، کہتے فتویٰ ہے کہ نماز کو وہیں ادا کرو جہاں سے نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے. وہ مسجد میں جہاں اذان ہوتی ہے، محلے کی جماعت ہے، کم از کم وہاں کی جماعت لینا ضروری ہے. آدمی یہ کہہ دے کہ نہیں ہم گھر میں جماعت کر لیں گے، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اگر گھر میں جماعت کر لینا، اپنے چار لڑکے ہیں، چار لڑکے اپنا اور اپنا امام بن جائے اور بیوی بچے سب اکٹھا نماز پڑھے تو کہیں گے جماعت سے نماز پڑھی، یہ مقصود نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کیونکہ یہ آنے والی روایت اس پر دراز کرتی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ سمجھ گئے، یعنی جماعت کا مطلب یہ نہیں کہ چار آدمی اکٹھا ہو کر کے کہیں پڑھ لیں، نہیں، فرض نمازوں کے لیے جہاں جس مسجد میں، جو مسجد اس کے قریب ہے وہاں اس کے لیے پہنچنا ضروری ہے جہاں سے اذان کی آواز اس کو آ رہی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہی تھے، اللہ کے محکوم تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مبارک میں اللہ آپ کی جان مبارک تھی. اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہتک نہیں، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں عزت ہے. اس وجہ سے آپ جب بھی قسم کھاتے تھے تو عام طور پر انہیں الفاظ میں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لقد حممت، میرا یہ ارادہ ہوا، ان آمر بحطب، کی حکم دو لوگوں کو کہ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کریں. حطب اس لکڑی کو کہتے ہیں جو جلائی جائے، جلاؤنی لکڑی جس کو کہتے ہیں، جلانے کے لیے لکڑی جمع کی جائے. ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن، پھر اذان کا حکم دو، اذان کے لیے اذان دی جائے. ثم آمر رجلا، اس کے بعد میں کسی اپنے کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے اور میں خود پیچھے رہ جاؤں. ثم آمر رجلا فیؤم الناس، وہ لوگوں کی امامت کرائے، نماز پڑھائے. ثم وخالف، میں پیچھے رہ کر کے ان لوگوں کے پاس جاؤں، لا یشہدون الصلاۃ، جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں. فأحرق علیہم بیوتہم، پھر ان کے گھروں کو ان کے اوپر ہم جلا دیں. والذی نفسی بیدی، لو یعلم احدہم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو یعلم احدہم، یہ لوگ جماعت کا نفع یا جماعت کا اجر نہیں سمجھتے ہیں، ان میں سے ایک کو یہ بتا دو کہ آج یہاں اگر آ جائے تو اچھی ہڈی گوشت بھری پائے گا، یا جو کھر، یعنی مرماتین حسنتین، یہ بکری کا کھر جو ہے وہ پکا ہوا پائے گا. لشہد العشاء، تو عشاء کے وقت بھی آ کر کے حاضر ہوں گے، کھانے کو ملے تو آئیں گے، کیونکہ یقین ہے کہ ہمیں کھانا ملے گا. اس اجر پر انہیں یقین نہیں. گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسانی فطرت کو بتا رہے ہیں، یہ انسان جو ہے یہ ظاہر چیزوں پر یا جو دنیا کی نفع کی چیزیں ہیں انہیں پر دوڑتا ہے، آخرت کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے. ان کو صرف اس قدر اگر معلوم ہو جائے کہ ان کو گوشت بھری ہڈی ملے گی یا بکری کا کھری ملے گی، تو عشاء کا وقت جو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ بوجھ والی نماز یا سب سے زیادہ بھاری نماز پڑتی ہے منافقین کے اوپر، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، جو آرام کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بھی دوڑے چلے آئیں گے. ایک روایت میں آیا ہے لا اتو ہما ولا حبون، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسفر الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء، منافقین کے اوپر سب سے بھاری نماز جو ہوتی ہے، جس کا بوجھ ان کے سر پہ زیادہ رہتا ہے، وہ ہے عشاء کی نماز. وہ صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز، کیونکہ یہ دونوں نمازیں آرام کے وقت کی نمازیں ہوتی ہیں. ولو یعلمون فیہما ما فیہما لأتوہما ولو حبون، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ اس میں کس قدر بڑا اجر ہے تو دونوں نمازوں میں گھٹنوں کے بل دوڑ کر کے آئیں گے. ولو حبون، لیکن یقین نہیں ہے. لو یعلمون، علم الیقین یہاں مقصد ہے، اگر پورے طور پر یقین ہو جائے تو آدمی گھٹنوں کے بل آئے گئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس میں کوئی شک نہیں کہ پیچھے نہیں رہتے تھے، یہاں تک کہ جیسا کہ روایت میں ہے کہ اس جماعت کے لیے صحابہ کرام اس قدر کوشاں تھے کہ آدمی بیمار ہوتا تھا چل نہیں پاتا تھا، یو ہادا بین رجلین، دو آدمی اس کو پکڑ کر کے دونوں طرف سے لا کر کے جماعت میں کھڑی کر دیتے تھے، یہ حالت تھی پرانے زمانے میں. لیکن آج مسلمان جماعت کو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جماعت واجب نہیں ہے. وجوب کے لیے جیسا کہ روایہ اگر ہم اصول فقہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو وجوب کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگ کہ پیارے رسول نے اس پر سختی سے حکم دیا ہو، حکم ہی دیا ہو کہ یہ کرو، تو وہ واجب ہو جاتا ہے. اور جب اس پر سختی کا آپ نے رویہ اختیار کیا ہے تو اس میں واجب ہونے کی اور سختی آ جاتی ہے. اب اگر یہ چیز واجب نہ ہوتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جماعت چھوڑ کر کے دوسروں کے پاس نہ جاتے. کہتے ہیں جب خود چھوڑ دیا تو واجب نہیں رہی. نہیں، کبھی واجب کو مثلاً چھوڑ کر کے آدمی اس سے بڑا کام ہمیشہ کے لیے جس میں خیر ہو وہ کرنے کا حقدار ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب اگر واجب ہوتی جماعت نماز کی تو پیارے رسول خود چھوڑتے کیوں، دوسرے کہتے کہ تم پڑھاؤ اور میں جا رہا ہوں ان کا گھر جلانے. نہیں، ایک چیز واجب تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واجب کیا تھا آپ کے اوپر کہ زبردستی لوگوں کو اللہ کے دین پر، جو لوگ دین میں داخل ہو گئے ہیں، دین اسلام کے پابند ہو گئے ہیں، تو یہ نہیں کہ صرف زبانی رہے، ان کو زبردستی پابندی کرو، کراؤ ان کے اوپر. ہاں اگر دین میں داخل نہیں ہوتے تو ان پر کوئی اقرار اور مجبوری نہیں تھی. کوئی یہ نہ کہے کہ لا اقرار فی الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں مجبوری نہیں ہے تو پھر کسی کو زبردستی جماعت میں حاضر ہونے کے لیے کیوں مجبور کیا جائے. نہیں، دین میں داخل کرنے کی مجبوری نہیں ہے، زبردستی تلوار دکھا کر کے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہم قتل کر دیں گے، یہ دین کی بات نہیں ہے. البتہ قناعت کے ساتھ، سمجھ کر کے اور دل کے اطمینان کے ساتھ اگر کوئی شخص ایمان لا رہا ہے، ایمان لانے کے بعد پھر وہ اگر مرتد ہو رہا ہے تو پھر اس کو حق نہیں ہے کہ اس طرح چھوڑ دیا جائے. یا یہ کہ کہتے ہیں ہم اسلام تو لے آئے لیکن جو کام چاہیں گے کریں گے، جو کام چاہیں گے چھوڑیں گے، یہ جائز نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی وصف کا وصف یا ان کی توصیف یہ بیان کی ہے کہ جب ہم ان کو طاقت دیتے ہیں زمین میں، یعنی ان کو اتھارٹی دیتے ہیں، کوئی امیر المومنین ہے، ان کا نائب ہے، حیث الامر کا کوئی ذمہ دار ہے، ان کے لیے واجب ہے کہ لوگوں کو زبردستی نماز کے لیے بلائیں اور نہ پڑھیں تو ان کو سزا دی جائے. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اسی طرح پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بھیجا تھا دین اسلام قائم کرنے کے لیے، ظاہرہ ہوا الدین کل، ہی پیارے رسول کو بھیجا تھا کہ تاکہ دین کو غالب کریں. تو غالب کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ زبردستی جو لوگ نہیں اسلام لاتے ہوئے بھی اسلام کے کام نہیں کرتے ہیں تو ان سے زبردستی کام کرایا جائے، یہ ہے اسلام کا تقاضا. اور یہ کوئی کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، تو پھر کیوں مجبور کیا جائے؟ نہیں، اس کا مطلب غلط سمجھ رہے ہیں آپ، یا ہم غلط سمجھیں گے اگر یہ کہیں کہ نہیں کسی کو نماز پڑھنے پر مجبور کرنا یہ صحیح نہیں ہے. نہیں، دین اسلام میں داخل کرنا اس میں مجبوری نہیں ہے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مجبور نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام نے کسی کو مجبور نہیں کیا. اگر جزیہ دے رہا ہے تو وہ اپنا اطمینان اور امن کے ساتھ حکومت اسلامیہ میں زندگی گزارے. لیکن ہوتا ایسا تھا کہ وہ جب دیکھتے تھے مسلمانوں کو قریب سے دیکھتے، ان کے معاملات کو دیکھتے، تو کچھ ہی دنوں کے بعد وہ خوشی خوشی ایمان لے آتے. تو یہ کہنا کہ دین میں مجبوری، دین میں داخل ہونے کے لیے، اصل مطلب یہ ہے آیت کا کہ دین میں داخل ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے. لیکن جو شخص داخل ہو گیا اپنے خوشی سے، پھر اس کو دین کے اعمال پر پابندی کرنی ضروری ہے، نہیں تو زبردستی اس سے پابندی کرائی جائے گی. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا من آتاها معتجرا فله اجره عند الله، جس شخص نے زکوٰۃ کو ادا کیا اجر سمجھتے ہوئے، اللہ کے اجر کا یقین کرتے ہوئے، فله اجره عند الله، اللہ کے پاس اس کا اجر رہے گا. ومن منعها، اور جو شخص اس کو روکے گا نہیں دے گا، فإن آخذوها وشطر عليه عظمة من عظمات ربنا. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اگر وہ روکے گا تو ہم اس سے زبردستی لیں گے زکات، اور کچھ اس پر غرامہ بھی یا ڈانڈ جس کو کہتے ہیں ڈانڈ بھی لیں گے، گویا جرمانہ بھی زائد اس پر لیا جائے گا. اگر 200 ریال اس کے اوپر زکات فرض ہو رہی ہے تو 200 کے بجائے 220 زبردستی لی جائے گی تاکہ آئندہ کے لیے اس کو عبرت ہو جائے اور دوسروں کے لیے بھی عبرت ہو جائے. کسی طرح اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کسی کو قتل کر رہا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا, تاکہ اور وہ بھی چاہیے کہ لوگوں کے سامنے اس کو قتل کیا جائے, تاکہ جس کے نفس میں تھوڑی سی تھوڑا سا کھوٹ ہو یا اس کے نفس میں شیطان و سزا ڈالتا ہو کہ ہم بھی ایسا کریں تو دیکھ کر کے ڈر جائیں. یہ ہے اسلام کا قاعدہ. تو یہ کہنا, یہ طریقہ جو پیارے رسول نے اختیار کیا ہے, ایک سنت اور نفل کے لیے نہیں کہ کیوں ظہر اور چاشت کی نماز نہیں پڑھتے ہو. پیارے رسول نے اس کے لیے زبردستی کا حکم نہیں کیا ہے, بلکہ جماعت میں حاضر نہ ہونے کی بنا پر ان کے گھر کو جلا دینے کی کا آپ نے ارادہ فرمایا. دوسری روایت میں یہ بھی ہے, پیارے رسول فرماتے ہیں کہ ان گھروں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر جماعت فرض ہے, فرض نہیں ہے. اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو گھر ہم جلا دیتے ہیں. گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آپ نے نہیں جلایا, کیونکہ اس میں کچھ ایسے بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, غلام بھی ہیں, جن کے اوپر جماعت فرض نہیں ہوتی. اس وجہ سے پیارے رسول نے نہیں جلایا. تو پیارے رسول کا یہ ارادہ کرنا ایک واجبی اور فرض چھوڑنے ہی کی بنا پر تھا. اس وجہ سے یہ کہنا کہ نہیں, جماعت میں حاضری یہ واجب نہیں ہے اور سنت ہے. اگر کوئی حاضر ہو جائے تو اجر زیادہ ملے گا, نہیں تو کوئی گناہ نہیں ہو. نہیں, اگر ایسا ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سخت رویہ اختیار نہ فرماتے. اور یہ کہنا کہ آپ نے جلایا نہیں, صرف ارادہ کیا, یہ سب باتیں حقیقت میں غلط ہو جاتی ہیں. ایک باپ ایک بیٹے کو اگر یہ بات نہ ہوتی تو آج تم کو ہم 10 کوڑے مارتے یا 10 ڈنڈے مارتے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا سختی سے انہوں نے حکم دیا تھا, نہیں کیا تو اس کی نافرمانی کی. وہ نافرمانی ہوئی تو یہ کہنا کہ نہیں مارا نہیں, اس کا مطلب ہے کہ سننا چاہیے, یہ زبردستی کی بات ہو جاتی ہے. دنیا کے عام محاورے میں بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس وجہ سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جماعت میں واجبی حاضری واجب ہے. جماعت میں حاضر ہونا بغیر عذر کے غائب ہونا یہ گناہ کا باعث ہے. نماز آپ کی ہو جائے گی, جماعت میں حاضری کو شرط نہیں کہا جائے گا. کہ اگر جب شرط کسی چیز کو شرط مان لیا, جیسے کہتے ہیں کہ وضو نماز کی صحت کے لیے شرط ہے, گویا آپ وضو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, اس طرح نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر کسی چیز کو واجب کہا جائے تو کہا جائے گا کہ اس کو چھوڑنے سے گناہ ہوگا. اصل چیز آپ کی نماز تو ہو جائے گی, لیکن واجب چھوڑنے کی بنا پر آپ کو گناہ بھی اٹھانا پڑے گا, گویا نماز کا اجر کم ہو جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. وعنہ رضی اللہ عنہ, اسی طرح حضرت ابو سعید حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے, کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام آئے. دوسری روایت ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت سے حاضری ہر شخص کے لیے جو بھی پہنچ سکتا ہو ضروری ہے. اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام, ایک نابینا آدمی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم وہ اندھے آدمی تھے. وہ آئے پیارے رسول کی خدمت میں, فقال یا رسول اللہ, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, لیس لی قائد یقودنی الی المسجد, میرے پاس کوئی ایسا گائیڈ کرنے والا نہیں ہے جو لا کر کے ہمیں مسجد تک پہنچا دے. فرخص له صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے رسول نے ان کو جماعت میں حاضری سے رخصت دے دی. رخص له, یہ بھی ایک لفظ آپ ذہن میں رکھے ہیں کہ رخصت جو ہے وہ عزیمت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے عربی میں. کوئی چیز واجب ہو, جیسے کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھنا رمضان کے مہینے میں ہر شخص پر فرض ہے جو مستطیع ہے, مریض نہ ہو, بڑا ہو. پیارے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, جو شخص رمضان کے مہینے میں بس صحت و سلامت ہے تو وہ روزہ رکھتے ہیں. لیکن جب سفر کر لیں گے آپ یا سفر میں ہوں گے تو آپ کے لیے رخصت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. یہ رخصت ہو گیا, گویا ایک واجب چیز کو کسی بنا پر غیر واجب کر دیا گیا یا اس میں اس کے نہ کرنے کی اجازت دے دی گئی. یہاں بھی فرق حاصل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے ان کو رخصت دے دی کہ ہاں تم نہ آؤ تو کوئی حرج نہیں ہے. فلما ولى, جب وہ پیٹ پھیر کے جانے لگے, دعا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے رسول نے ان کو بلایا. فقالا, تو آپ نے فرمایا, حل تسمع الندا بالصلاة, نماز کی اذان سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نعم اے اللہ کے رسول, اذان مجھے اذان کی آواز آتی ہے. قال فاجب, تو ضرور نماز کی اذان کا جواب دو. جواب کا تو مطلب ہے کہ آؤ, ضرور آؤ. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ایک اندھے آدمی کے لیے ہے. اس کے بارے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخر ایک اندھا آدمی مجبور ہے. اللہ تعالیٰ بہت سے موقع پر کہتے ہیں نہیں تو العام حرج ولا علی الحرج حرج, کسی اندھے پر کوئی حرج نہیں, کسی لنگڑے پر حرج نہیں. تو پھر ایک اندھے آدمی پر آپ نے کیوں جماعت کی حاضری واجب کہی؟ میں بہت سوچتا رہی, مجھے کہیں نہیں یہ چیز ملی واضح طور پر, صرف یہ کہہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ جو شخص اندھا ہے اس کو بھی آنا ضروری ہے. دیکھیے انہوں نے ایک عذر کیا تھا کہ میرے پاس کوئی آدمی بھی نہیں پکڑ کر کے مجھے مسجد پہنچا دے. دوسری روایت میں آیا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان اور مسجد کے درمیان وادی ہے, اس میں بارش ہو جاتی ہے تو کیچڑ اور پانی بھی رہتا ہے, میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو ہاتھ پکڑ کر کے مجھے آپ کی مسجد تک پہنچا دے, تو میں کیا کروں؟ پیارے رسول نے فرمایا کہ جاؤ, ہمارے لیے جماعت کے لیے اجازت نہ حاضر ہونے کی اجازت ہے, رخصت ہے. لیکن پھر آپ نے بتایا کہ دیکھو اذان سن رہے ہو. ہاں ہاں اذان سن رہا ہوں. پیارے رسول نے فرمایا تو تم ضرور آؤ. میں سوچ رہا تھا لیکن یہ چیز سمجھ میں میرے آئی, میں نے کسی سے یہ چیز سنی نہیں, شاید یہ چیز آپ لوگ پسند کریں کہ کیوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ یعنی مسلمانوں کے اوپر بہت کچھ رحم کرنے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبر رحیم کہا ہے, ایک اندھے آدمی پر آپ نے رحم نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں اگرچہ ان کے پاس کوئی گائیڈ نہیں تھا گائیڈ کرنے والا, تو مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ جس جگہ پہ جس نے اذان سنی وہ اپنے گھر پہ نکلے اذان. ایک اندھا آدمی لے کر کے لاٹھی نکل رہا ہے, اب آپ بھی نکلے ہیں, تو کیا یہ ایمان اور دین کا تقاضا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں اور آپ اکیلے مسجد میں چلے؟ نہیں. وہ ایک آدمی نکلا, دیکھا کہ ایک اندھا بھائی جا رہا ہے مسجد میں, اس کا ہاتھ پکڑ کر کے پہنچا دیں, پھر اس کے بعد ان کا گھر میں قریب رہے گا, گھر ان کو پہنچا دیں. یہ ہے اصل وجہ جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا کہ پیارے رسول نے اس وجہ سے ان کو اجازت نہیں دی, کیونکہ ان کا یہ عذر کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو میری مدد کر کے مجھے پہنچا دے, اس کے باوجود آپ نے ان کا عذر قبول نہیں کیا. حالانکہ یہ عذر بہت ہی واضح عذر ہے کہ آدمی کہیں گڑھے میں گر جائے, کہیں اور کچھ ہو جائے, کیونکہ ہر مسلمان اذان کے وقت نکلے گا اپنے گھر سے, اپنے گھر سے نکلے گا, تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایک اندھے آدمی کی مدد کرے. اس وجہ سے پیارے رسول نے ان کے اس عذر کو قبول نہیں کیا. اس سے بھی واجب جماعت کے واجب ہونے کی دلیل ملتی ہے. اب یہ کہنا کہ نہیں سنت ہی ہے, تو پیارے رسول ایک اندھے آدمی کے اوپر اس طرح کا الزام نہیں کرتے, اس طرح کا ایجاب یا اس طرح کی زبردستی نہیں کرتے کہ ضرور تم آؤ. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا, من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاۃ له الا من عذر, جس شخص نے نماز سنی اذان سنی اور پھر نماز کے لیے نہیں آیا, فلا صلاۃ له, تو اس کی نماز نہیں ہے الا من عذر, سوائے کسی عذر کی بنا پر. اگر عذر ہے آزار میں سے جماعت سے پیچھے رہنے کے آزار بہت کچھ ہو سکتے ہیں, آدمی بیمار ہے آ نہیں سکتا چل نہیں سکتا. پیارے رسول خود صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, آخر زمانے میں آپ نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ نماز پڑھاؤ, آپ وہیں رہ گئے. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ آپ کسی ایک گھوڑے پر سوار ہوئے, اڑیل گھوڑا تھا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے, آپ کو اس نے گرا دیا سبحان اللہ, اور آپ کے قدم مبارک میں موچ آ گئی. آپ کئی دنوں تک آپ اوپر ایک دو منزلہ جگہ تھی اس پر آپ بیٹھے رہے, لوگ جو جاتے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے کچھ لوگ, اور عام طور پر دوسرے صحابی نماز پڑھاتے تھے, یہ شکل تھی. تو گویا ایک عذر ہے کسی بنا پر اگر آدمی نہیں پہنچ سکتا. من جملت الاعذار یہ بھی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو پیشاب یا پیخانہ زبردستی کا آ رہا ہو, ایسا کہ نماز میں خشوع اور خضوع نہ حاصل ہو, تو اس وقت پہلے اپنی قضاء حاجت کر لے پھر آئے. اسی طرح اگر بھوک اس طرح لگی ہے تیز کی خشوع اور خضوع میں کمی کا خطرہ ہے, تو اس وقت وہ نماز جماعت چھوڑ سکتا ہے. اور دوسرے آزار بھی اس طرح کے ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر آدمی آج تاریخ کیا ہوئی پارا. وصلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد وعلیٰ. جس حدیث جس حدیث میں آیا فلا صلاۃ له, بغیر عذر کے اگر اس نے جماعت چھوڑ دی تو اس کی نماز نہیں ہے, لا صلاۃ کا لفظ آیا ہے. اس کی تفسیر وہ متفق علیہ طور پر علماء نے یہ کی ہے کہ پورے طور پر اس کی نماز نہیں صحیح ہوگی, پوری نماز کا اجر نہیں ملے گا ان کو, ناقص اجر, ناقص صلاۃ ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی لیکن ان کا اجر ناقص رہے گا. سوال غسول کرنے کے بعد غسل کرنے کے بعد چاہیے غسل کرنے کے بعد وضو کی دعا کیا حمام میں پڑھنا ٹھیک ہے؟ دیکھیے حمام میں اس سے پہلے کسی نے پوچھا تھا کہ آج کل بیسن وغیرہ باتھ روم ہی میں رہتا ہے وضو کرنے کی جگہ جو ہے تو پھر وہاں وضو کرتے ہم بسم اللہ کریں. میرا کہنا یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ ایسا کریں کہ آپ داخل ہونے سے پہلے جس طرح آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں گے اسی طرح جب آپ فارغ ہو جائیں تو نکل کر کے بسم اللہ کر کے پھر آپ وہاں وضو کر لیں, یہ زیادہ مناسب رہے گا. بسم اللہ باہر کر لیں پھر جا کر کے اندر کریں. لیکن اگر آپ کر بھی لے رہے ہیں بسم اللہ کر کے اور وہیں اندر ہی وضو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ جائز ہے, یہ جائز ہے. پیخانے کے لیے وہ جگہ جو بنی اس پر بیٹھتے ہوئے آدمی ذکر اذکار نہ کرے یا یہ کہ پیخانہ کرتے ہوئے ذکر اذکار نہ کرے, یہ منع ہے. لیکن اس روم میں جو بنا ہوا ہے باتھ روم اس میں داخل ہو کر کے کسی کونے میں ذکر اذکار یا ضرورت کا ذکر جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن افضل یہ ہے کہ آپ جس طرح داخل ہوتے ہی بسم اللہ کریں گے اسی طرح داخل ہو کر کے نکل کر کے پھر داخل ہونے سے پہلے آپ بسم اللہ کر کے جا کر کے وضو کر لیں, یہ زیادہ افضل ہوگا. یا صرف وضو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہی بسم اللہ کر لیں پھر اس کے بعد داخل ہوں آپ وضو کریں, پھر اس کے بعد جب نکلیں وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے وضو کر لینے کے بعد آپ نکل کر کے دعا پڑھیں, یہ زیادہ اچھا ہے. میری نظر تیزی سے کم ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس نظر کو تیز کرے, آپ کی نظر کو تیز کرے, ہر مسلمان کی نظر کو تیز کرے, اللہ تعالیٰ خیر رکھے. یہ چیز بہت ہی نعمت کی, ہر چیز اللہ تعالیٰ نعمت ہی کی دی ہے. یقیناً یہ کہ وہ ان توجہ نعمت اللہ تعالیٰ سے کرتوا, آدمی جس حالت میں بھی ہے وہ اچھی حالت میں ہے, یہ نہیں جانتا ہے کہ آگے آنے والا دن کیسا ہوگا یا آگے جا کر کے دیکھے تو ہم سے بھی بری حالت میں لوگ ملیں گے. اس وجہ سے الحمدللہ رب العالمین صبح شام زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس میں میری مدد فرمایا, قرآن میں کوئی ایسا وظیفہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے, وظیفہ یہی آپ دعا کریں شفا کی, اللہم انت الشافی لا شفا الا شفاؤک, سورہ فاتحہ پڑھیں. یہ دعا جو سورہ فاتحہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, یہ ام الکتاب قرآن کی اصل ہے. تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے آپ اپنے اوپر خود دم کریں, ہاتھ پر دم کر کے پھونک سکتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ سورہ رب الناس سورہ رب الفلق وغیرہ پڑھ کر کے آپ برابر اس کو پڑھتے رہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انزل اللہ, پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مرض اتارا ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے. تو کوشش کیجیے علاج کرنے کی بھی. مسلمانوں کو اصل میں بہت سی برکت کی چیزیں پیارے رسول کی نے عطا فرمائی ہیں اپنی سیرت مبارکہ سے. آپ سرمے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح آپ جب سیرت نبوی پڑھیں گے تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تیل کا بھی بہت استعمال کرتے تھے. ہم یہ جانتے ہیں کہ خاص ہندوستان میں خاص طور پر شمال میں بچوں کے سر پر دو سال تک تو بچے کا سر صبح شام سوکھے گا نہیں, پر جب تک یہ تلوا رہتا ہے نرم وہ سوکھنے نہیں پاتا ہے. اور اگر کسی عورت کے بارے میں دیکھا کہ اپنے بچے کے بارے میں اس طرح کا تصاول برتتے تو اس پر لوگ ناراض ہوتے ہیں, اس سے بھی اعضاء رئیسہ آنکھ کان ناک وغیرہ کا بہت فائدہ ہوتا ہے, خصوصی طور پر تیل رکھنے سے, اور وہ بھی بغیر مصنوعی تیل, کڑوا تیل ہو, رائی کا تیل ہو یا اس طرح اور کوئی تیل, لیکن اس میں کوئی نئے قسم کی سائنٹیفک طریقے سے جو بنائیں گے وہ تیل نہ ہو. تو یہ سب چیزیں چھوڑ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود زید کا اس قدر استعمال کرتے تھے کہ آپ کا کپڑا زیاد یعنی تیلی کی طرح ہو جائے. یہ سب چیزیں بھی ہونی چاہیے. اور اگر زیادہ مطلب یہ کہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے آنکھ میں یا کھجاہٹ محسوس ہو رہی ہے تو ایک ڈاکٹر فرانس کے آئے تھے مسلمان, انہوں نے کہا کہ آنکھ میں اگر سرخی ہے یا آنکھ کھجا رہی ہے تو آپ کاغذی لیمو لے کر کے اس میں تھوڑا دو قطرے ڈال لیا کریں. میں نے خود تجربہ کیا تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. کھجاہٹ خاص طور پہ جو الرجک حساسیاں وغیرہ ہوتا ہے اس کا علاج بہت اچھا ہے. لیمو یہی چلتا پھرتا لیمو جو ہے کاغذی لیمو, بڑکا والا نہیں, کاغذی چھوٹا لیمو, اس کو ابو زہر جس کو کہتے ہیں ابن زہر اس کو استعمال کر لیں, وہ بھی آنکھ کی تیزی کے لیے مفید ہے انشاءاللہ. طب یونانی یا طب عربی میں کہتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے گاجر, زیادہ گاجر کا حلوہ کھانے سے بھی آنکھ کی ضرورت ہے. زمزم کا پانی یا کوئی پانی پینے کی سنت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بسم اللہ کر کے کوئی بھی پانی پیئیں اسی طرح زمزم کے بھی پینے کا طریقہ یہ ہے, تین سانس پیئیں اور ہر سانس کو الگ برتن میں سانس نہ لے یا برتن میں سانس نہ پھونکے. رہ گئی بات کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے, کھڑے ہو کر کے میرے نظر میں جہاں تک روایات سے ثابت ہوتا ہے زمزم پینا بھی صحیح نہیں, کیونکہ ہر پانی کو پینے سے, کھڑے ہو کر کے پینے سے پیارے رسول نے منع فرمایا. آپ نے پیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کسی عذر کی بنا پر, لیکن ہمیں منع کیا ہے سختی سے کہ کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیو. ایک آدمی کو آپ نے پانی پیتے ہوئے دیکھا کھڑے ہو کر کے, تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ یہ بلی پانی پیے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ اس سے بدتر ذات نے, شیطان نے پانی پیا. اسی طرح ایک روایت میں پیارے رسول نے فرمایا کہ جس نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا اس کو چاہیے کہ طے کر دے. تو ان اس تعبیر پیارے رسول کے اس حکم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا منع ہے, اور اس کے نقصانات بھی بہت ہیں, ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں. اس وجہ سے افضل یہ ہے کہ کھڑا ہو کر کے نہیں بلکہ بیٹھ کر کے یہ زمزم کا پانی, اور دعا کر لیں ماں و زمزم لے مشورے بالا ہو کی نیت سے کہ اللہ تعالی ہمیں آنکھ ہماری دکھ رہی ہے یا آنکھ کی بینائی تیز ہو جائے. اور کوئی بعض سبحان اللہ میں آپ کو بتاؤں, تاریخ بغداد میں ایک صاحب عارف کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ چار بیویاں ان کی تھیں اور وہ دعا کرتے تھے زمزم پی کر کے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. یعنی وہ طاقت بھی اللہ تعالی اس میں بڑھائے زمزم پی کر کے دعا کرتے تھے. تو کوئی بھی ہاں وہ زمزم لما شوربا لہو جس مقصد سے آپ پئیں گے انشاءاللہ وہ مقصد حاصل ہوگا. عورتیں ہونٹوں پر لپسٹک لگاتی ہیں اس سے وضو ہو جاتا ہے, اگر اس کی کیا حقیقت, اگر وہ کوئی حرام چیز اس میں نہیں ملی ہوئی ہے صرف رنگ ہے اور رنگ اپنا جرم یا اپنا گویا کوپڑی نہیں چھوڑتا ہے اس طرح کا کہ اس ہونٹ پر پانی پہنچنے سے مانے ہو تو وہ جائز ہے انشاءاللہ. ایک رنگ کی طرح جیسے ہنا کا رنگ ہو, ہنا کا رنگ مہندی لگانے کی وجہ سے نہ غسل بیکار جائے گا نہ وضو بھی صحیح ہوگا اور غسل بھی صحیح ہوگا, اسی طرح وہ بھی ہے. ہاں اگر ایسی چیز ہے کہ موٹی کوئی چیز پردے کی چھوڑ جاتا ہے جو چمڑے میں پانی یا چمڑے تک پانی پہنچنے کے لیے مانے ہے تو وہ چیز جائز نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ حرام سے بنی نہ ہو. بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں لوگ جو ہے نہیں جانتے ہیں, سور کی چربی وغیرہ سے بنی ہوتی ہے. ہم جو ڈاکٹر تھے انہوں نے بتایا, لا کر کے دکھایا ہمیں, یہ جو یہیں حرم کے سامنے بیچتے تھے جس سے صاف کرتے ہیں داڑھی وغیرہ لوگ, وہ برش جو ہوتا ہے اس میں صاف لکھا تھا کہ یہ سور کے مرگا تھا, سور کے بال کا بنا ہوا ہے. اب آپ سوچیں یہ حرم کے سامنے بکرا تھا, انہوں نے خود لا کر کے دکھایا. تو اب چیزیں آ جاتی ہیں, دشمن ہر قسم کی چیز, اب اتنا بڑا ٹرنک آتا ہے اس میں کچھ غلط چیز بھی لوگ لے آتے ہیں, جانتے ہیں غلط چیزیں آخر کس طرح ان کی تحریف کس طرح ہوتی ہے, اسی طرح ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بھی اگر اس طرح کی چیز ہے تو اس سے بچنا چاہیے, ورنہ انشاءاللہ وہ جائز ہے. شرط یہ ہے کہ وہ ہونٹ غیر مردوں کے سامنے یا اپنے محارم کے علاوہ اور دوسری جگہ نہ کھولیں. جی میرا بیٹا جوان ہے, اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کو قائم رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور آپ کی منگوں کو ان کے ساتھ پورا کرے. بی فارمیسی کی ہوئی ہے, میں نے کہا کہ نوکری کر لیں, وہ کہتا ہے اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, میں نوکری نہیں کرتا, میں بوڑھا ہو گیا. ابھی وہ عالم بننا چاہتا ہے اور پڑھ رہا ہے. تیرا کیا حق بنتا ہے, میرا کیا حق بنتا ہے اور اس کا کیا حق بنتا ہے؟ حق ان کا یہ ہے کہ آپ کی خدمت کریں, اس میں کوئی شک نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے اور ان کی نوکری نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے فضل سے آپ کی خدمت میں یا آپ کی روزی میں کوئی کمی نہیں, کام چل رہا ہے, تو کوشش کر کے آپ ان کو, اگر وہ دین کی طرف مائل ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھا لیں, ورنہ اگر وہ اتنا پڑھ لکھ کر کے اور بیکار بیٹھ کر کے آپ ہی کے سر پر بوجھ بننا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ کہاں تک ان کو کہیے سمجھائیے کہ وہ کہیں نوکری لے لیں, حلال کریں اور جھوٹ نہ بولیں. نوکری میں ضروری نہیں جھوٹ بولیں. آدمی جہاں جس طرح صاف کپڑا پہن کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر رہتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں صاف کپڑا پہنے, اسی طرح اپنا صفائی سے کام کریں. نہیں کرے گا تو کچھ لوگ دس نہیں یقیناً کہتے ہیں کہ تم ایسے رہو گے تو ہماری دکان کیا چلے گی, ہم تم کو نکال دیں گے. یہاں ہم نے دیکھا ایک بہت ایسے آدمی ہیں جو جھوٹ پر لوگوں کو, ڈاکٹر ہیں جن کو دیکھیں گے آپ, اللہ تعالیٰ بہرحال ایسے لوگوں کو ہدایت دیں, غریبوں کا خون چوستے ہیں. ایک ڈاکٹر ہیں بچوں کے, انہوں نے کہا کہ ایک دن بلا کر کے مجھے دھمکی دی, اس نے کہتا ہے کہ تم کو نکال دیں گے. کیوں؟ تم اتنی بڑی بڑی مشینیں ہیں ایکس رے کی, یہ اور بچوں کے ڈاکٹر ہیں, تم ایکس رے نہیں لکھتے ہو؟ کہا بھائی بچے کیا ایکس رے کیا, صرف ٹونسل ہے اس میں ایکس رے کیا لکھا ہے؟ اس میں کیا ضرورت ہے, ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم لکھ دیتے ہیں دوا, وہ لے لیتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ تم بیکار, ہماری یہ سب چیزیں بیکار ہوں گی, لکھو ضرور. کہتا ہے نہیں, اس طرح کی ہم نہیں کر سکتے. آخر وہ مجبور ہے اور اس طرح چلا رہے ہیں. ڈاکٹر بھی مجبور ہے, ان کے اصل دکان والا یا وہ بھی دکان ہی ہے اسپتال جو کھولا ہے, وہ کمائی کے لیے دکان کھولا ہے, تو آخر مجبور ہیں, وہ دو چار سال سے جی رہے ہیں انہیں کے ساتھ. تو آپ اپنے بچے کو سمجھائیں کہ سچ بول کر کے کچھ لوگ نیک بھی ملیں گے, جو چاہتے ہیں کہ ہماری روزی حلال ہو ان کے ساتھ کام کریں انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کی روزی اللہ تعالیٰ اتنی دی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھا پی کر کے علم دین بھی حاصل کر سکتے ہیں, تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے, شاید اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دونوں فائدہ دے. ہونا یہ چاہیے کہ عالم دین وہی ڈاکٹر بھی بنے, وہی انجینئر بھی بنے, وہی دکاندار بھی ہو, کچھ نہ کچھ دین کا علم رکھتے ہوئے جب داخل ہوگا تو یہی جیسے کہتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, انشاءاللہ اللہ سے ڈر کر کے اچھا ہی کام کرے گا, خیانت نہیں کرے گا, چوری نہیں کرے گا, ڈکیتی نہیں کرے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے عالم دین پہلے ایسے نہیں ہوا کرتے, لیکن اب الحمدللہ دین پڑھ کر کے لوگ جاتے ہیں اللہ کے بدل سے ڈاکٹر بنتے ہیں. اب زیادہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں اپنے لوگوں میں, اپنے رشتہ داروں میں کچھ ایسا شعور ابھرا ہے الحمدللہ کہ وہ گئے پھر یونیورسٹیوں میں پڑھ کر کے وہاں پڑھا رہے ہیں, الحمدللہ عالم بھی ہیں اور سب کچھ ہے. ایسی چیز ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ جو شخص عالم ہے تو مسجد کی چٹائی ہی توڑے. نہیں, عالم بن کر کے